चलो सीखे कुरान सुन्नत की बातें, जो महकाए दिन और करे नूर रातें।
खुले आँख सल्ले भला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت عبداللہ رضي الله تعالى عنه ارشاد فرماتے ہیں من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدة جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب کتاب کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا
قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہے لگاتار پھر زور سے جھونکا دینے والیاں پھر ابھار کر اٹھانے والیاں پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں
فالملقیات ذکرا
پھر ان کی قسم جو ذکر کا القا کرتی ہیں
عذرا او نذرا
حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو
انما توعدون لواقع
بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے
فإذا النجوم طمست
پھر جب تارے محو کر دیے جائیں
وإذا السماء فرجت
اور جب آسمان میں رکھنے پڑے
وإذا الجبال نصفت
اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں
وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ
اور جب رسولوں کا وقت آئے
لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ
کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے
لِيَوْمِ الْفَصْلِ
روزِ فیصلہ کے لیے
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
اور تو کیا جانے وہ روزِ فیصلہ کیسا ہے
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
چھٹلانے والوں کی اس دن خرابی
أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ
کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ
پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے
كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ
مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی
أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ
کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا
فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا
الى قدر معلوم
ایک معلوم اندازے تک
فقدرنا فنعم القادرون
پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر
ویل یومئذ للمکذبین
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی
الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا
کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی
وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا
اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا۔
ویل یومئذ للمکذبین،
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔
صدق اللہ العظیم۔
سورہ مرسلات کی تلاوت، یہ آپ نے ابتدائی آیات کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کی برکتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے برکت والے کام۔ سبحان اللہ، کس کو برکت نہیں چاہیے؟ ہر کوئی برکت کا متلاشی ہے کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، ہماری صحت میں برکت دے، ہماری جان میں برکت دے، ہمارے کاروبار میں برکت اللہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے ابتدا میں، اور وہ یہ ہے کہ برکت یہ کثرت کا نام نہیں ہے۔ یعنی میرے پیسوں میں برکت ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری جیب میں رکھے ہوئے 1000 روپے یہ 6000 روپے ہو جائے۔ کثرت کا نام برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت کا جو معنی، مضمون اور مفہوم آسان کر کے میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ انسان کی چیزیں اس کو کفایت کر جائیں۔ رزق جو کما رہا ہے اگر یہ اس کو کفایت کر رہا ہے تو یاد رکھیے کہ بندہ برکت پا رہا ہے، اور اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے۔ برکت کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے کم و بیش 850 سال پہلے کے محدث ہیں۔ 850 سال پہلے کے محدث حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفسر کون؟ امام ابن جوزی۔ محدث کون؟ امام ابن جوزی۔ مورخ کون؟ حضرت امام ابن جوزی المنتظم، آپ کی کتاب ہے تاریخ کے عنوان پر۔ وائز کون؟ مبلغ کون؟ حضرت امام ابن جوزی۔ 200,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر۔ آپ نے یہ بات ذکر کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو اپنے باپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ والد کا انتقال ہوا، میں مختصر کر کے آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، کافی چیزیں اس کی شارٹ کر دوں۔ والد کا انتقال ہو گیا، باپ دعائیں دیتا دیتا اسے دنیا سے رخصت ہوا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا یہ طے ہوا تھا پہلے کہ بھائی یا تو تم والد صاحب کو رکھ لو، یا نہ، بھائیوں کے ساتھ اس کا یہ طے ہو رہا تھا کہ والد صاحب کی جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، یہ کس انداز میں جو ہے وہ تقسیم ہونی ہے۔ اس نے بھائیوں سے کہا کہ آپ جیسے چاہیں آپ تقسیم کر لیں آپس میں، تو میں والد صاحب کی خدمت کروں گا۔ اس نے والد صاحب کی خدمت پر توجہ رکھی، باپ دعائیں دیتا دیتا دنیا سے گیا۔ مالی اعتبار سے تو یہ کوئی فائنینشیل طور پر کوئی زیادہ مستحکم نہیں تھا، کوئی اچھی سچویشن اس کی نہیں تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا، اسے کہا جا رہا ہے کہ فلان جگہ پر 100 دینار یہ دبے ہوئے ہیں، اور جا کر کے ان کو وہاں سے نکال دو۔ یہ غریب آدمی ہو، پھر 100 دینار 100 سونے کے سکے، جگہ بھی خواب میں بتائے گی فلان جگہ ہے۔ تو اس نے سوال کیا بتانے والے سے کہ یہ بتائیے کیا ان میں برکت ہے پیسوں میں؟ کہا برکت تو نہیں ہے۔ تو پھر اس نے نہیں لیا۔ صبح اٹھ کے خواب گھر والوں کو بتایا تو اس کی محترمہ نے کہا، بچوں کی ماں نے کہا کہ جائیے جا کر کے وہاں سے کچھ نکال کے لائیے، کہ ہمارے بھی کچھ حالات تبدیل ہوں، کہ بچوں کے کپڑے آئیں گے، تو گھر کا راشن آئے گا، کو کھانے کا اچھا سامان آئے گا، کو زیب و زینت کی چیزیں آئیں گی۔ تو باہر اس نے بات نہیں مانی۔ کچھ دن بعد پھر خواب آیا کہ فلان جگہ پر 10 دینار دفن ہے، وہ جا کے لے لو۔ اس نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا اس میں برکت ہے؟ کہا کہ برکت تو نہیں ہے ان میں۔ چنانچہ اس نے پھر جب خواب گھر والوں کو بتایا، بچوں کی ماں کو بتایا، تو اس کی زوجہ نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ بندہ خدا، 100 کے 10 ہو گئے، 90 مائنس ہو گئے، تو اب تو جا کے جو 10 دینار ہیں سونے کے سکے ہیں وہ تو جا کے آپ لے آئیں۔ اس نے کہا کہ ان میں برکت نہیں ہے، یہ ہم نہیں لیں گے۔ آپ دیکھیے پہلے کتنے تھے؟ 100، اب کتنے ہو گئے؟ 10۔ پھر اس کو دوبارہ امام ابن جوزی فرماتے ہیں، خواب میں بتایا گیا کہ فلان جگہ پر 2 دینار رکھے گئے ہیں، اور ان کو وہاں سے جا کے تم زمین سے ان کو نکال۔ اس نے سوال کیا کہ کیا ان میں برکت ہے؟ کہا گیا بھی برکت تو ان میں ہے. چنانچہ یہ گیا اور وہاں جا کے 2 دینار وہاں سے نکال کے لے آیا. آپ دیکھیے پہلے کتنے تھے؟ 100 اور اب کتنے ہیں؟ 2. 98 مائنس ہو گئے. لیکن جو یہ 2 ہے نا, یہ 2 برکت والے ہیں. اب ان کی برکت کیسے ظاہر ہوئی؟ اب اس پر آ جائیں. اللہ تعالی جب کام بنانے پر آتا ہے تو وہ وہاں سے بندے کا کام بناتا ہے جہاں سے بندے کی سوچ, وہم, گمان, خیال, فکر مطلب ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالی کیا کرتا ہے؟ بندے کے کام بنا دیتا ہے. چنانچہ یہ بازار میں گیا, کچھ کھانے کی چیزیں خریدیں, 2 مچھلیاں خریدیں اور اس طرح کی کچھ چیزیں دیگر لیں, کچھ دیگر چیزیں لے کر کے گھر پر آ گیا. مچھلیوں کے پیٹ چاک ہوئے, ان میں سے 2 موتی نکلے. اللہ اکبر, 2 مچھلیاں تھیں اور 2 ہی موتی نکلے ان میں سے. بادشاہ نے ایک تاج بنوانے کا ارادہ کیا اور اس تاج میں موتی لگوانا ہے. بادشاہ کے کرندے جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی جوہری کے پاس سے, کسی سنار کے پاس سے کوئی ایسا موتی, کوئی ایسا ہیرا لیا جائے کہ جو بادشاہ کے تاج کے اندر فٹ آ سکے اور اس کی خوبصورتی بڑھائے. اب یہاں یہ نکلا اپنا موتی بیچنے کے لیے تو اس نے, اس کو بتایا گیا کہ اللہ کے بندے یہ تو اتنا مہنگا ہے. سنار نے کہا, جوہری نے کہا کہ اگر میں اپنی دکان کا سارا سامان بھی آپ کو دے دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اس کی قیمت تو آپ کو کوئی مملکت کا سربراہ ہی دے سکتا ہے, کوئی بادشاہ ہی دے سکتا ہے. چنانچہ جب بادشاہ کے کرندے اس جوہری کے پاس پہنچے, یہ واپس گھر پہ آ گیا. بادشاہ کے کرندے اس کے پاس پہنچے, جوہری کے پاس, نے کہا فلاں آدمی ہے اس کے پاس جو موتی ہے وہ بہت لاجواب ہے, تو وہ آپ لے لیں. چنانچہ اس کے پاس آئے, وہ موتی دیکھا اور لے گئے اور اس کو خچروں پر جو ہے وہ لدا ہوا سونا یہ دیا گیا اور وہ موتی اس سے لیا گیا. اچھا, موتی ایک تھا, بادشاہ نے کہا بھی دوسرا بھی اس کے طرح کا لاؤ کہ تاج میں 2 ہونے چاہیے. دوسرا پھر اس کے پاس آئے, ابھی دوسرا بھی ہے کوئی؟ ہاں جی اور بھی ہے, وہ بھی دے دیں. لیا, 80 خچر سونے سے لدے ہوئے, 80 خچر سونے سے لدے ہوئے معاوضہ دے کر کے وہ موتی اس سے لے لیا گیا. آپ دیکھیں برکت والے پیسے نے کیا پھر کمال دکھایا. اور برکت ملی کیسے؟ اپنے باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے. انہی کاموں پر آج ہم بات کریں گے. بعض اگر بنا سوچتا ہے آج ہی کیسے, کہاں سے 2 مچھلیاں آ گئیں تو کیسے ان میں 2 موتی آ گئے. اللہ کریم جب کرتا ہے تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے, آپ اور میں تو نہیں کر سکتے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اسباب عطا فرماتا ہے, اس کی شان ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا, سوچ بھی نہیں ہوگا. تو برکت والی رقم کا آپ دیکھیں فائدہ کیا ہوتا ہے. تو برکت والے کام کیا ہیں؟ ان میں سے میں نے ایک کام آپ کو ابھی ڈسکرائب کیا ہے, والد کی خدمت, باپ کی خدمت. ماں کی خدمت بھی برکت والا کام ہے, باپ کی خدمت بھی برکت والا کام ہے. انشاءاللہ الکریم اور کیا کیا برکت والے کام ہیں ان پر ہم بات کریں گے. آئیے ابھی اویس گل بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر تو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر تو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم عربی ہے وہی بابا کل ہے، اس پر کی نظر سارے زمانے لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، منسوب ہے جیسے ورفعنا لکا ذکرک، اللہ قبل مانا لم نشرح لکا صدرک، منسوب ہے جیسے ورفعنا لکا ذکرک، جس ذات کا
میں
ہے پھر تو سبری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طہٰ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام بھی ہے. حلف طہٰ کی اگر نومیریکل ویلیو کو نکالا جائے, نومیریکل ویلیو یہ بولنے کے الفاظ کے اعداد, تو یہ بنتے ہیں 14, 9 اور 5 14, طہٰ کے 9 ہا کے 5 14. تو اس لکھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات دیکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی نومیریکل ویلیو بنتی ہے 14, تو اس 14 سے مراد 14ویں رات کا چاند, اور اس چاند سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ مراد ہے.
سبحان اللہ
اے 14ویں رات کے چاند جیسے حسین چہرے والے, یا مرحبا سبحان اللہ. میں قربان جاؤں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے, اور پیارے پیارے نام ہے, اور برکت والے نام ہے, اور عظمت والے نام ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم. برکت والے کاموں میں جو میں نے پہلے کام کا ذکر کیا تھا, والد کی خدمت, آئیے براہ راست اسی جو ہے وہ ہم پہلو پر گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں. راشد بھائی, دو راشد ہیں آج ہمارے ساتھ, راشد نور بھی ہیں, راشد علی بھی ہیں ماشاء اللہ. اور ان میں وجہ امتیاز دیکھا جائے تو ایک تو نام کے اعتبار سے ہے کہ وہ راشد نور بھائی ہیں اور ساتھ میں راشد علی بھائی ہیں. چشمہ دونوں کا بھارت, قدر مشترک کافی ساری ہیں. دونوں کو مائک لگا ہوا ہے, کپڑے بھی دونوں کے کیا ہیں سفید ہیں, امامہ بھی دونوں کا سفید ہے, اور ساکس الگ الگ ہیں بھارت.
اچھا رات کو میں نے والدہ کو بتایا کہ راشد نور بھائی بھی تشریف لائیں گے, تو امی نے کہا کہ کچھ نہ کچھ مقابلہ ہوگا.
اللہ نہیں مقابلہ تو کیا مطلب جو ہے وہ ہوگا, اللہ رحمت
کی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے یہاں پر.
اللہ برکت دے آپ, اللہ رحمت کے سائے میں رکھے. ہمارا کیا مقابلہ ایک دوسرے سے, الحمد للہ ہمارے یہاں یہ پروفیشنل جیلسی اللہ کی رحمت سے یہ تقریباً ناپید ہے, تو اللہ کرے کہ ہم اس سے بچ کر ہی رہیں. اور نظر جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف ہوتی ہے تو پھر دیگر چیزوں سے بندہ بھارت بچنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. گفتگو شروع کرتے ہیں. راشد بھائی, راشد علی بھائی, ماں کی خدمت پر ایک بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ بڑا زور ہے, اور اس عنوان پر ایک بڑی یوں بولیے کہ ترغیب, بھرپور ترغیب موجود ہے, جبکہ باپ کی خدمت اور عظمت یہ بعض جو باپ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ موضوع ناپید ہے, اس پر بات نہیں ہوتی یا ہونی چاہیے, کیا کہیں گے اس پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کام اور ایسے معاملات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے رزق میں, علم میں اور نعمتوں میں برکت کا باعث ہو.
آمین.
اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے رزق میں, ایمان میں, کسی بھی نعمت کے حوالے سے کمی یا معاذ اللہ اس کے زوال کا سبب بنتے ہیں. روزی کے اسباب, روزی کی میں برکت کے اسباب اور روزی میں تنگی کے اسباب, یہ سب ہمیں قرآن و حدیث میں اور اقوال صحابہ میں اور بزرگان دین کے اقوال میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رزق میں کشادگی اور برکت کا ایک جو بڑا سبب ہے وہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا. والدین کا لفظ جو ہے وہ ماں باپ دونوں ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور شریعت مطہرہ نے جس طرح ماں کی خدمت کرنے کا اجر و ثواب اور دنیاوی اخروی اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں, تو بالکل اسی طرح والد کی عظمت کو بھی بیان فرمایا, اور والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کو لازم بھی فرمایا ہے, اور اس کی برکات کا بھی ذکر فرمایا ہے. یعنی روزی میں بے برکتی کا ایک سبب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ماں باپ کو معاذ اللہ ان کے نام سے پکارنا. یعنی اتنی اولاد بد لحاظ ہو جائے, بدتمیز ہو جائے یا بد نصیب ہو جائے کہ اپنے سگے ماں باپ کو نام سے پکار رہی ہے, یہ یقیناً والدین کے رشتے کو دیکھتے ہوئے ایک گویا کہ بے ادبی والا ہی معاملہ ہے کہ وہ عمر میں بھی, رتبے میں بھی, ہر اعتبار سے وہ بڑے ہیں تو ان کو نام سے پکارنا. تو اب یہ دیکھیں کہ ماں باپ کو صرف نام سے پکارنا, ان کو کچھ برا کہا نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی بظاہر کوئی زد و کوب والا معاملہ نہیں کیا, اور کئی لوگ تو اس کو شاید معیوب بھی نہ سمجھے کہ نام سے پکار لیا، لیکن ہمارے دین اسلام کی کتنی زبردست تعلیمات ہیں کہ ماں باپ کو اگر نام سے بھی بندہ پکارے گا تو بندے کی زندگی پر اس کے ایسے منفی اثرات مرتب ہوں گے کہ اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ رزق کی کشادگی کا ایک سبب شریعت نے بیان کیا کہ والدین کے لیے دعا کرنا۔ جو اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس اولاد کے رزق میں بھی کشادگی فرماتا ہے۔ تو روزی میں برکت کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہو، بہرحال ہمیں والدین کا ادب کرنا اور بالخصوص والد کو تعظیم دینے والا معاملہ کرنا ہے۔ علماء نے ان احادیث اور آیات کو جب دیکھا کہ جن میں والد یا والدہ کی عظمت کا بیان ہے، تو ان تمام تر روایات کو دیکھ کر خلاصہ کلام یہی بیان فرمایا کہ ماں اور باپ میں اگرچہ عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ماں کا درجہ بڑا ہے، لیکن باپ کی بھی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی عظمت نہیں ہے۔ شریعت کے مختلف احکامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی خدمت کرنے کا، فزیکل خدمت ہو یا دیگر اعتبارات سے آپ دیکھیں، تو خدمت کے حوالے سے ماں کو پریفر کیا گیا ہے کہ ماں کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی کہ اگر ماں باپ دونوں موجود ہیں اور خدمت کرنے کا معاملہ ہے، اگر باپ کو خاص حاجت نہیں ہے یا باپ نے حکم نہیں دیا، تو پھر ماں کی خدمت پہلے کی جائے گی، والد کو دوسرے نمبر پر دیکھا جائے گا۔ لیکن تعظیم کا جو معاملہ ہے، تو جہاں بھی تعظیم کا معاملہ آئے گا کہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف والد ہے، تو شریعت نے کی تعلیمات یہی ہے کہ تعظیم والے معاملات میں باپ کو پریفر کیا جائے گا، کیونکہ باپ جو ہے وہ اس کی ماں کا بھی گویا کہ سردار ہے۔ اور حدیث پاک میں ان افراد کی دعائیں کہ جو قبولیت کے بالکل قریب ہوتی ہیں اور جن کی قبولیت میں شک نہیں ہوتا، ان میں والد کی دعا کو بھی ذکر کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، قبولیت کے
شک نہیں ہے،
جی یعنی کوئی شک نہیں ہے، وہ قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ باپ۔ یعنی باپ کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہے۔ یعنی ہمارے ہم معاشرے میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی اہم کام سے بندہ باہر جاتا ہے یا کسی بھی معاملے کے لیے اس کا سفر ہوتا ہے، تو ماں باپ سے ملاقات تو ہوتی ہے، لیکن بالخصوص دعا کے لیے ماں ہی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، ماں کو بھی کہنا چاہیے، لیکن باپ کو بھی اس موقع پر بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور باپ کی دعا تو وہ ہے جس کی قبولیت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود گویا کہ گواہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ باپ کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ اہتمام رکھنا چاہیے کہ والدین، ماں باپ دونوں ہی سے برکتیں لینی چاہیے، اور جن کے والد جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ باقاعدہ ان سے ملاقات یا کلام کرنے کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو یہ کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، ایثار ثواب کرے، وقتاً فوقتاً ان کی قبر پر جائے، فاتحہ خوانی وغیرہ کا سلسلہ کرے، تو ان کے بعد وصال بھی اگر ان کو ایثار ثواب کرتا رہے گا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا یہ روزی میں کشادگی کا سبب بنے گا۔
یا مرحبا، اللہ برکت دے۔ یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے راشد نور بھائی، کہ آپ دیکھیں گے ماں کی دعا کا ذکر ہوتا ہے، باپ کی دعا کا ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں، لکھا آپ کو نظر آئے گا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، بڑا لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ سب میری ماں کی، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ مختلف جگہوں پر جو ہے نا وہ مختلف تحریریں اس طرح سے لکھی ہوتی ہیں، باپ کی دعا کے حوالے سے کہیں نہیں لکھا ہوتا۔ یہ بھی کہنے والے نے ایک بات جو ہے وہ کہی ہے، اور لوگ کہتے ہی ہیں، لکھنا، کیا لکھنا، نہ لکھنا یا لکھنا، جنہوں نے لکھا ہو ان کو بھی دعا ہی لگی ہو، کیونکہ ضروری بات نہیں ہے۔ لوگ جملے مختلف طرح کے، بارہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے، ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے بالخصوص پاکستان کے اندر، وہ لکھ ہی دیتے ہیں، لیکن دعا جو ہے یہ باپ کی بھی لینی چاہیے اور ماں کی بھی لینی چاہیے۔ اور ہمارے اکبر حسین بھائی ہیں، ان سے میں نے ایک بات سنی تھی، وہ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے نا وہ اس اے سی کی مانند ہے کہ جو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، لیکن اس کا کمپریسر گرم ہو جاتا ہے بازو کا۔ یہ ایک بات اکبر حسین بھائی نے کہی تھی۔ تو والد کا معاملہ چونکہ ایک تربیت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی بعض کا سختی بھی ہو جاتی ہے، ماں جو ہے وہ درگزر کر دیتی ہے، اس وجہ سے بھی ایک رغبت اور لگاؤ ماں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارا کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے والد کی خدمت کریں۔ اور میں جو باپ ہیں ان سے ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ ماں کو اور خود کو مقابلے میں لانے کی بجائے جو پرابلم ہے اس پرابلم کے ریزالو کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر والد کو یہ ہے کہ میری اولاد میری فکر نہیں کرتی، تو انہیں یہ کہنے کی بجائے کہ ماں کا تو تم بڑا خیال کرتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ کہنے کی بجائے آپ جو ہے وہ ان کی ماں سے ہی بات کریں کہ بچوں کو ذرا توجہ دلائیں، یہ جو ہے نا میرا بھی خیال رکھا کریں، اور ماں کے ساتھ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ الکریم اللہ نجات دیگر چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی، یوں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو کمپیریزن اس چیز کا بنائیں جس کا کمپیریزن یا جس کا مقابلہ بنتا ہے، ہر شے سے ہر چیز کا مقابلہ نہیں بنتا، اور کمپیریزن کر کے آپ مقابلہ کر کے آپ بولیں کہ میں ہر بار جیت جاؤں تو یہ جیت بھی مل جائے یہ ضروری نہیں ہے. راشد بھائی کیا فرمائیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کریم نے ہمارے لیے بہت سارے جو رشتے بنائے ہیں ان رشتوں میں سے سب سے اہم ترین رشتہ جو ہمارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کا. ماں باپ دونوں کی یقیناً عظمت و شان ہے، کچھ آپ نے بھی باتیں بیان فرمائیں، راشد علی بھائی نے بھی بیان فرمائی. اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ ہمارا وجود جو ایک دنیا کے اندر ہے اس کا حقیقی تو یقیناً اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ظاہری سبب ہمارے ماں باپ، اور دونوں ہی ہیں. اللہ کریم نے باپ کے جو فضائل بیان کیے، جو نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں باپ کے فضائل بیان کیے، قرآن میں والدین کے جو فضائل بیان کیے، ان کی اہمیت جو بیان کی گئی اگر اس کو پڑھا جائے تو اس میں دونوں ہی کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ یقیناً اہمیت ہے. اچھا، جو بات آپ نے فرمائی نا کہ یہ جو جملے لکھے جاتے ہیں، اس پر میں تھوڑی سی بات عرض کروں کہ یہ سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن عموماً اگر آپ ایسے لوگوں کے قریب بیٹھ کر بات کریں گے نا تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندہ ماں باپ کی خدمت نہیں انہوں نے کی ہوتی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ گھر میں ان کے ماں باپ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ چیز لکھنا کوئی غلط نہیں، ایسا نہیں کہ لکھنا غلط ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر ماں باپ دونوں کا لکھ دیا جائے تو یقیناً دونوں کے دل سے ہی دعائیں نکلیں گی. دوسری بات جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ ماں باپ اگر اپنے اختلافات، اپنی غلطیاں، اپنے جو بھی جھگڑے اگر اپنی اولاد کے سامنے لے کر آئیں گے تو اولاد تو پریشان ہوگی، اور فطری طور پر بچے کا رجحان ماں کی طرف زیادہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ماں بچپن سے بچے کو سنبھالتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، اس کے کیا کہتے ہیں آرام کا خیال رکھتے، بہت ساری چیزوں کا ماں باپ بچپن میں خیال کرتے، اور بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے اس وجہ سے بھی. لیکن جب بندہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ماں مجھے جو بھی سہولتیں دے رہی ہے ان سہولتوں کو پیچھے فراہم کون کر رہا ہے. ماں اگر میرے لیے اچھے کھانے بنا رہی ہے، مجھے اچھا لباس لے کر دے رہی ہے، یا ماں اور بہت ساری میری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہے کون. پھر اسی طرح زمانے کی سختیوں سے جو میں بچا ہوا ہوں، لوگوں کے تانوں سے جو بچا ہوا ہوں، میں بے گھر ہونے سے بچا ہوا ہوں، بہت سارے ایسے کام کہ اگر باپ کا سایہ سر پر نہ ہو تو لوگ قریب ہی نہیں آنے دیتے. ایک ماں کی جو طاقت وہ یقیناً باپ کی وجہ سے ہے، ماں کا حوصلہ باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، ماں کی محبت کے پیچھے باپ کی شفقتیں ہوتی ہیں. باپ ظاہر نہیں کرتا اپنی محبت کو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باپ کے دل میں ماں کے سے کم محبت ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جان سے. یہ سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ماں سے، دونوں اپنی اپنی جگہ ہیں، دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے. اولاد کے لیے بحثیت مسلمان کیا ہے کہ وہ دونوں کی خدمت کرے. دونوں کا اگر جھگڑا ہو جائے، دونوں کا اگر اختلاف ہو جائے تو باپ کو یہ حق، بچوں کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ بچے ایک کی سائے لے کر دوسرے کی نافرمانی کریں. بچوں کے لیے دونوں قابل احترام ہیں. باپ اگر وہ ڈانٹتا ہے تو اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے. میں کہوں جناب میری ماں کو کیوں ڈانٹا؟ اللہ کے بندے، ماں تو ہماری بعد میں بنی، پہلے تو اس کی بیوی تھی، تو اس نے اگر کسی غلطی پر اسے ڈانٹا ہے، اگر سمجھایا ہے تو ٹھیک ہے، وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. بچوں کو چاہیے بچے اس موقع پر خاموش رہیں. ہاں اگر کسی کو ناجائز کرتا دیکھیں، کچھ غلط کرتا دیکھیں، احترام سے سمجھائیں، ہاتھ باندھ لیں، پاؤں پکڑ لیں کہ آپ یوں نہ کریں، تو اس سے انشاءاللہ القریب بہتری آئے گی.
ٹھیک ہو گیا. یہ والدین کی خدمت کریں، یہ برکت والے کاموں میں سے ہم نے اس کو بیان کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ برکت والے کام کریں گے اور بے برکتی سے بچیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ ہوگا. قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ برکت والا کام ہے. اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ برکت والا کام ہے. اور ذکر اللہ کے اندر نماز کی ادائیگی، نماز پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ زبردست برکت والا کام ہے. اللہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد کیا کہیں گے؟ ہم میں سے ہر بھی جاتا ہے ہمارے گھر میں برکت ہو، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ کیا کہیں گے آپ؟
ہاں بالکل ایسا ہی بات ہے، اور علماء نے ایک بڑا واضح نقطہ بیان فرمایا ہے کہ نیکی کی تاثیر جو ہے وہ آبادی ہے اور گناہ کی تاثیر بربادی ہے۔ جہاں نیکی ہوگی وہاں برکت لائے گی، اور جہاں گناہ ہوں گے وہاں سے برکت دور ہو جائے گی۔ ماں باپ کے ادب کی ہم بات کر رہے ہیں، والدین شفقت کریں بچوں پر، زبردست کام ہے، یہ بھی برکت کا سبب ہے، اور بچے جو ہے وہ والدین کی خدمت اور اطاعت کریں، یہ بھی بڑا برکت حاصل کرنے والا کام ہے، اللہ رب العالمین اس پر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور بندہ اگر والدین کا شکر گزار ہو تو یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انشکر لی ولی والدیک۔ دوسری طرف آئیے تو جہاں والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا برکت کا سبب ہے، ایسے ہی گھر میں سلمان بھائی فساد ہونا، جھگڑے ہونا، قرآن مجید کی تلاوت نہ ہونا اور ان کے احکامات پر عمل نہ ہونا، یہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے لڑائی جھگڑوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ اگر والدین گھر جھگڑا کر رہے ہوں اور معمول جھگڑنے کا ہو، اب بندہ پھر یہ کہے کہ گھر میں جو اولاد ہے وہ فرما بردار ہو اور برکت بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، وہ جو جھگڑے ہیں وہ برکت کو لے جائیں گے۔ نہ بچے والدین سے لڑیں، نہ والدین آپس میں لڑیں، اور جہاں معاملہ ہو کسی کے اختلاف رائے کا تو اس کو تمیز سے، ادب سے ایسے ڈیل کیا جائے کہ آنے والے سیکھیں۔ دوسری جانب جب ہم قرآن مجید کی طرف توجہ کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں بہت سارے برکت والے کام سکھاتا ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رب العالمین جل وعلا کی رضا حاصل کرنے والا ہر کام جو ہے وہ برکت حاصل کرنے والا کام ہے، جبکہ بے برکتی کس میں ہے؟ فرمایا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اس کے لیے زندگانی تنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے تنگ زندگانی رب العالمین نے بیان کی ہے۔ نماز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی اعلیٰ قسم میں سے ہے، بلکہ ارشاد فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ رب العالمین جل وعلا نے اس کے فضائل ارشاد فرمایا اور اس کے فرض ہونے کو بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز زمین اور آسمان کا نور ہے، جو بندہ نمازی ہوتا ہے اسے یہ نورانیت نصیب ہوتی ہے۔ بے نمازی کے چہرے سے فرمایا کہ برکت، بے نمازی کے اعمال سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے، احادیث کا ہمیں یہ مستفاد ملتا ہے۔ جب برکت حاصل کرنے کے لیے اگر ہم صرف حقوق العباد پر ہی فوکس رکھیں کہ ہم بڑے ہیں لہٰذا ہماری خدمت بھی ہونی چاہیے، ہم بڑے ہیں لہٰذا ہماری اطاعت بھی ہونی چاہیے، ہم بڑے ہیں تو ہمیں سردار بنا کے رکھو ورنہ زمین میں، دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، یہ ایک معنی ہے۔ لیکن اگر ہم برکت حاصل کرنے کے لیے یا بے برکتی دور کرنے کے لیے ٹریننگ اپنے ماتحت افراد کی، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے رشتہ داروں کی، یا جہاں بھی ہمارے انڈر کچھ لوگ ہیں، ان کی تربیت یوں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن جاؤ، حقوق اللہ کے پاسدار بن جاؤ، اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں تم پر لگائی ہیں ان کو پورا کرنے والے بن جاؤ، تو یہ برکت لانے والا کام بھی بنے گا، بے برکتی سے بچنے والا بھی کام بنے گا۔ بندہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوگا تو نتیجتاً وہ مخلوق کے حقوق کی رعایت کرنے والا بھی ہوگا، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہوگا۔ لیکن صرف ایک ہی جانب کو فوکس کر کے جب دوسری جانب کو چھوڑا جائے گا اور ترجیح بھی یہ دی جائے گی کہ حقوق العباد کو فوکس کرو، حقوق اللہ تو پھر دیکھیں گے۔ اب آج آپ دیکھیے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، لوگ مختلف قسم کی بد اعمالیوں میں لگے ہوئے ہیں، وجہ پوچھے نا تو بے نمازی وجہ جو بتا رہا ہوگا وہ وجہ بتا رہا ہوگا بھائی میں تو رزق حلال کمانے میں اتنا لگا ہوا ہوں کہ نماز کے لیے پھر وہ بہت سارے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر مالی حقوق کے ساتھ حج و عمرے کی بات کی جائے کبھی اس طرف بھی ہیں. اچھا بھلا آدمی جو ویل سیٹلڈ ہے اسے کہا جائے کبھی اس طرف توجہ کریں. یہ بھی کریں گے لیکن پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ موجود ہے سلمان بھائی, لیکن کہا جائے کہ جناب اب دیکھ لیں جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے اس پر حج فرض ہوتا ہے, تو وہ حج سے بڑھ کر ایک اور فرض ایجاد کر کے بتا رہا ہوگا.
تو بھائی
وہ کیا فرض ہے بھائی؟ بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں, بچوں کی شادی ہونے والی ہے
ابھی, یہ پہلا فرض ہے یہ.
ہاں
اب آپ دیکھیں, ایک تو اس کو بنا لیا, کیا بنا لیا, اور پھر بس کیا بولا, یہ کیا ہے؟
یہ پہلا
فرض ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. یعنی حج کے مقابلے میں یہ ذرا سمجھیے گا, بیٹیوں کی شادی کرنے کے فرض سے انکاری ہم بھی نہیں ہیں, یہ بھی فرض بمانا ذمہ داری ہے یہ, لیکن جو فرض اصطلاحاً شرعاً شرع میں جس کو فرض جو ہے وہ بولا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, تو وہ حج اہم الفرائض میں سے ہے, اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں سے ہے. یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں, یہ بندے کو بعض اوقات جو ہے وہ بڑی خطرناک سٹیج پر جو ہے وہ لے جاتی ہیں, کفر ایمان کا مسئلہ جو ہے بن جاتا ہے. تو یہ باتیں سوچ سمجھ کے بندے کو بولنا چاہیے کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے. جی,
اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو بندہ حج کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو وسعت عطا فرماتا ہے, اسے برکت عطا فرماتا ہے, عمرے پر عمرہ کرے تو رب العالمین جل وعلا اسے جو ہے مال کی کثرت نصیب فرماتا ہے,
حضور نے
امین ہونے کا مجدہ ارشاد فرمایا گیا.
جی جی جی,
یہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں, اور یہی وہ یوں سمجھے کہ لفظ تھا جو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ نئی اور اہم چیزیں ہم اپنی طرف سے ایجاد کر کے شریعت کے بھی اوپر لا کر رکھ لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, برکت نہیں ہوئی. برکت کیسے ہوتی کہ جب آپ نے اپنی ترجیح خود سیٹ کی اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے بیان کردہ قواعد اور ضابطوں کو آپ نے پسے پشت ڈال دیا یا انہیں پیچھے چھوڑ دیا, اور جو غیر اہم تھا اسے اہم کر لیا, تو پھر یہ وہ بے برکتی کو یوں سمجھیں, بے برکتی یہاں سے پھوٹتی ہے. جب یہ چشمے بند کریں گے آپ اپنے گھر میں تو پھر تو جا کے برکت نصیب ہوگی. پھر بندہ دین اسلام شریعت سلمان بھائی اس کو سیکھے, عدم علم بہت ساری بے برکتیوں کا سبب ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے. یعنی جس وقت بندے کو قیام کرنا ہے اس وقت یہ رکوع میں یا سجدے میں پڑا رہے اور یہ کہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ سب سے زیادہ سجدے میں ملتا ہے, تو نماز تکبیر تحریمہ سے نہیں, میں سجدے سے شروع کروں گا. تو سجدہ اگرچہ اہم عبادت ہے اور نماز کا بہت اہم جز ہے, لیکن یہاں سے نماز کی ابتدا نہیں ہوگی. اس کو کرنا آپ کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی پڑے گا. تو جب حقوق العباد بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے, حقوق اللہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے, تو اس کو حقوق ہونے کا درجہ کس نے دیا ہے؟ وہ رب العالمین نے دیا ہے. جب اس کی فرما برداری کی طرف آ جائیں گے تو ان حقوق کی رعایت کرنا اور کب کس حق کی رعایت کرنا ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا. علم دین سیکھیں گے اور پھر اس پر عمل کرنے کی نیت سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں یہ سارے حقوق ادا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا, اور دین جب آئے گا تو ضرور اس کی برکتیں بھی ساتھ ہماری زندگی میں رہیں گے.
یا مرحبا, کیا خوبصورت انداز لیا آپ نے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس طرح کا مضمون ہے, فرمان کا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے.
سبحان,
تو حج کی سعادت بالکل پائیں جن کو اللہ کریم نے مال سے نوازا ہے, اور جو جن پر حج فرض ہے تو پہلے نمبر پر حج کریں, اور یاد رکھیے کام رکتے نہیں ہیں. وہ باپ جس کو شادی کی فکر ہوتی ہے بچوں کی, وہ باپ مر جاتا ہے, اور شاید وہ وقت آتا ہے شادی کا جب تو باپ یاد بھی نہیں آتا. ایک ہے جذباتی بات اور ایک ہے حقیقت پر مبنی بات. مرا ہوا باپ اگر شادی پر یاد آ رہا ہو تو ڈھول ڈھماکے ہو رہے ہیں. مرا ہوا باپ شادی پہ یاد آ رہا ہے تو وہ گانے بج رہے ہیں اور جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ایسے ایسے تھوڑی ہوتا. نقش ذہن سے مٹ جاتے ہیں, نقش ذہن سے مٹ جاتے ہیں اور افراد انسان کو بھول جاتے ہیں. یہ دنیا کا اصول ہے, ضابطہ ہے, اور یہ طریقہ ہے دنیا کا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو اولین پریورٹی پر رکھے, دنیا کے معاملات ان کو اولین پریورٹی پر نہ رکھے کہ یہ تو بھول جائیں گے, اللہ بھولنے سے پاک ہے, اللہ مہربان ہے. اور جب سب چھوڑ جاتے ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی بندے کی سنتا ہے. دنیا والے جو ہوتے ہیں ان کی اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کیا ہے, مہربان ہے. بندہ جب بھی اس سے رجوع کرے گا تو خیر پائے گا, وہ کریم اس کو نوازے گا, اس پر اپنا کرم فرمائے گا. جن پر حج فرض ہے وہ پہلے نمبر پر کیا کریں, حج کریں. الحمدللہ مدنی چینل پر اس حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے. حضرت قبلہ استاد العلماء مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری ادامہ ذلہ, آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بہت ساری حج کے حوالے سے معلومات جو ہے مل جائیں گی. تو حج کس پر فرض ہے, یہ مفتی صاحب کا ایک ویڈیو پیکج بھی ہے, اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیں. اور جس پر فرض ہے اس کو کیا کریں, ادا کریں. جس پر حج فرض ہے اس کو کیا کریں, ادا کریں. بعض صورتیں تو ایسی بھی بنتی ہیں حج فرض کی کہ بندے کو اب قرض لے کر کے بھی جانا پڑے گا. مدنی مذاکرے میں یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے میں یہ بیان بھی ہوا ہے اس حوالے سے. تو اپنا جائزہ لیں, اور جب حج فرض ہے تو اس کو کریں. اور جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کو بھی پہلے اسی اپنے ماں پہ ان حج کرائیں گے. فرض کس پہ ہے, فرض ہے جناب ایک بات ہے سلمان مدنی پر فرض ہے. سلمان مدنی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جی میں تو پہلے ماں باپ حج کریں گے تو میں حج کروں گا. اب ماں باپ کے حج کے پیسے وہ تو ہیں نہیں, اپنے حج کرنے کے لیے پیسے وہ تو ہے, میں ایک فرض کرنے ایک بات کر رہا ہوں. تو یہ نہیں, جس پر فرض ہے وہ کرے گا, وہ پہلے کرے گا.
قربانی میں بھی
ماں باپ سلمان بھی
جی, قربانی کے موقع پر بھی ایسا ہی بہت ساتھ ایک بندے پر قربانی ہے, یعنی بیٹے پر قربانی واجب ہے, لیکن وہ کہتا نہیں پہلے ماں باپ کی طرف سے, یعنی اپنا واجب چھوڑ کر ماں باپ ایک باپ کی طرف سے کر دیا, اگلے سال ماں کی طرف سے کر دیا, اب اس کے بعد آپ پر واجب ہے یا نہیں. تو اب جب آپ پر واجب ہے تو آپ کو ہی ذمہ داری وہ ادا کرنی ہوگی.
پہلے نمبر پر آپ ہیں,
پہلے نمبر پر
ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ ماں باپ کی طرف سے قربانی نہ کریں, بالکل کریں بھائی, لیکن اپنی نہ کر کے. یہ پرابلم کیا ہے, خود نہ کرنا اور ان کی طرف سے کیا ہے کر دینا. خود حج آپ نہ کریں اگر فرض ہے, اور ماں باپ کو حج جو ہے وہ کروا دیں جن پر فرض ہی نہیں ہے. ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, آپ خود بھی جائیں ماں باپ کو بھی لے کے جائیں.
سبحان اللہ, میری بات یہی ہے کہ اپنے مزاج پر نہیں شریعت کے حکم پر عبادت کر رہی ہوگی.
مرحبا,
اگر بندہ اپنے مزاج کو ہی فالو کرتا رہے گا تو پھر یہ بہت یعنی پیسہ بھی لگائے گا اور ثواب بھی ہاتھ نہیں آئے گا, لیکن شریعت کے مزاج کو اپنائے گا تو تھوڑی انویسٹمنٹ میں بہت سارا ثواب اسے مل جائے گا. یعنی اگر یہ حج کر لے جس پر فرض ہے وہ حج کر لے, اور حج کرنے کے بعد اس کا ایصال ثواب, والدین پر فرض تو نہیں ہے لیکن اگر ایصال ثواب یہ والدین کو کرے تو اس ایصال ثواب کی برکت سے اسے کتنا یعنی ثواب بھی نصیب ہوگا, اس کا ثواب بھی ملٹی پلائی ہو جائے گا, اور والدین کے اعمال میں بھی ایصال ثواب کے طور پر حج کا ثواب پہنچے گا. لیکن جن پر حج فرض ہی نہیں ہے, اپنی مجھ پر حج فرض ہے میں والدین کو کرا رہا ہوں, تو اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ فرمایا گیا لہا ماہ کے سبت والی ہا مکت سبت, جب گناہ کر رہا ہے تو پھر گناہ اس کے اوپر ہی ہوگا, اس کا بوجھ پھر کوئی نہیں بٹا سکے گا. تو اس کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ دین اسلام کو سیکھے اور شریعت کے مزاج کو لے. جس طرح راشد نور بھائی نے قربانی کی بات کی, یعنی چھوٹی 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 چیزیں, قربانی ہو گئی, زکوٰۃ ہو گئی, اور پھر یہ حج ہو گیا. یعنی خالصتاً یہ ایک مالی عبادت سے اس کا تعلق ہے, اور اس مالی عبادت کے پیچھے ہم بہت سارے حقوق کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں پرابلم یہ نہیں ہوتی کہ یہ ہم پر عائد ہیں, یہ عائد ہیں اور یہ ہم ادا کریں تو اس سے تو محبتیں ہی بڑھیں, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے حکم پر ہم عمل اپنے مزاج کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, شریعت کے حکم میں ڈھل کر نہیں کرنا چاہتے, تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برکت والا کام بھی بے برکتی والا ہو رہا ہوتا ہے. اس کو یوں ایک آسان مثال سے سمجھ لیجیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی, لیکن فی زمانہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ رضا الہی کے لیے کسی کو تحفہ دینا تھا جو بندہ مومن کے دل میں قدر کے بیج بو رہا تھا اور عزت کے پیڑ اور درخت بڑھتے چلے جا رہے تھے, لیکن یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے, یہاں صرف دکھاوے کے لیے جہاں تحائف کا تبادلہ کیا جا رہا ہے, بندہ تحفہ دے رہا ہے اور نفرت ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. तो इसके पीछे तोहफे का जो उनसर है वो कार फरमा नहीं है, उसके पीछे वो बदनीयतियां कार फरमा है, वो मामले को गैर मुफीद अंदाज में टैकल करना कार फरमा है कि जो शरीयत के मिजाज में नहीं था। शरीयत के मिजाज में ये था कि बंदा खुद भी मुशक्कत में ना आए और अगले की भी इज्जत अफजाई के लिए उसके साथ तोहफे का तबादला करे, तबादला ना भी करे, यानी ये दे और वहां से वापस ले, ऐसा ना भी हो, सिर्फ यही आगे बढ़ाए, तब भी बड़ा अच्छा मामला था। लेकिन हमने तो देकर रजिस्टर बनाया हुआ है, तोहफा दे दिया, रजिस्टर में नोट कर लिया, अब जब तक उसकी तरफ से नहीं आएगा तो वो लाइन जो है वो वहीं की वहीं रहेगी और हर मौके पर खुलती रहेगी। तो ये तोहफा देकर एक तकलीफ अपने ऊपर ओढ़ने वाली बात है। अगर रिजाए इलाही के लिए होता, अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो बात याद आई कि जब बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाजत चाही कि हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मेरा है खुदा में जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया आप मदीने में रहें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आप याद हैं, यहाँ अजाने दें, यहाँ सहाबे कराम अलैहिम रिदवान को मजीद जो अंदाज है दीन के वो सिखाएं। तो कहा कि नहीं नहीं मुझे तो इजाजत चाहिए। कुछ किलो काल हुआ, आपस में बातचीत हुई, तो बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हजरत ये दुरुस्त बात है कि आपने पैसे देकर मुझे खरीदा था और आजाद कर दिया था, अगर ये अपने लिए था तो और बात है, आप फरमाएं तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन आपने तो मुझे अल्लाह की रजा के लिए आजाद किया था, तो अब मैं चाहता हूँ कि जब आपने अल्लाह की रजा के लिए आजाद कर दिया है और अब मैं अल्लाह के हुक्म पर मजीद आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दीजिए। क्योंकि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु बहैसियत अमीरुल मोमिनीन मौजूद थे, तो यूं उनके इल्म में लाना और उनसे इजाजत लेना भी जरूरी था, तो यूं उनके सामने भी बात रख दी। और ये बात भी देखिए कि जबरदस्त सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत से मिली कि हाँ हाँ हमने तो अल्लाह की रजा के लिए किया था, बिलाल जो आप चाहो वो आप कर सकते हो, आप हमारे गुलाम नहीं रहे, हमने कुछ एहसान करके आपको अपने एहसान तले दबाया नहीं है, बल्कि हमारे रब का फरमान ये है ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा, ना एहसान जतलाकर ना तकलीफ देकर सदके को बातिल नहीं किया जाएगा। तो यही अंदाज अगर हमारी जिंदगियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को अदा करते हुए भी आ जाए कि हम किस लिए अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रहे हैं, हज किस लिए, उमरा किस लिए, नमाजें किस लिए, रोजे किस लिए, जक़ात और कुर्बानी किस लिए, फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानियां, हमारे रोजे, जो चीजें हैं, जितनी भी इबादत हैं, इस आयत का एक दर्स अगर हम लें तो वो हमारा जीना मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए होना चाहिए। अगर किसी पर तरजीह पाने के लिए, किसी पर एहसान जताने के लिए, इन चीजों के लिए होगा तो शरीयत पर अमल तो दरअसल बरकत वाला है, ये बद आमालियां या बद नियतियां हमें बरकत से दूर कर कर बेबरकती के गढ़े में डाल देती।
अल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आपने खालिद भाई, अल्लाह हज की सारत नसीब फरमाए, इस साल हज की सारत भी अल्लाह में नसीब फरमाए, हज 2024 अल्लाह हम सबको अता फरमाए। हज की दरखास्तें जमा करवाने के लिए तारीख में जो है वो तौसी की गई है, 22 दिसंबर तक आप जो है वो गवर्नमेंट हज स्कीम के अंदर अपनी दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी जो है उनके लिए भी एक जो है वो ऑप्शन रखा गया है, सहूलत रखी गई है कि वो भी बिरून मुल्क से जो है वो रकम भेज करके हज के लिए खुद भी जा सकते हैं, स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। तो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारत अदा फरमाई है कि उनके पास माल है और उन पर हज फर्ज है, तो उनको चाहिए कि वो हज की सारत में अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाएं और इसकी बरकतें हासिल करें। और जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया और उन पर हज फर्ज था और उन्होंने हज नहीं किया, तो औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की तरफ से हज बदल जो है वो करवाए। इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की आपको हज बदल एक मजलिस भी है, तो इस हवाले से भी आपको रहनुमाई दावत इस्लामी सुन्नत से मजीद मिल सकती है कि किस तरीके से आप हज बदल जो है वो करवा सकते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह करीम ये आपके वालिदैन के लिए आपका एक अच्छा सदका जारिया भी होगा, उनके लिए एक अच्छा काम भी होगा। अल्लाह ताला इसकी भी सारत हम सबको नसीब फरमाए कि हम नेक काम करने वाले और वालिदैन को इसाले सवाब करने वाले और कब्र में उनके लिए राहत का सबब बनने वाले हों, आमीन। बरकत वाले कामों में से एक काम जिस तरह हमने बात की हज उमरा करना, ये भी है और अल्लाह रसूल के अहकामात के मुताबिक हज उमरा करना ये है। اور لوگ کرتے ہیں حج عمرہ لیکن پھر اس میں کیا کیا کرتے ہیں، یہ تو آپ اگر اللہ سعادت نصیب فرمائے آپ کو بھی حج کی، تو آپ کو بہت سارے واقعات جو ہے وہ سننے کو ملیں گے. آپ دیکھیں بندہ عمرہ کرنے پہنچا ہے اور بغیر احرام کے حرم میں پہنچا ہوا.
اللہ
پاکستان سے کس لیے کیا ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے. یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مجھے دسمبر کی ہی بات یاد آ رہی ہے، پچھلے دسمبر کی ہے یا اس سے پچھلے دسمبر کی ہے؟ نہ پچھلے دسمبر کی ہے، ابھی دسمبر جو گزرا ہے، ایک تو چل رہا ہے نا، ایک جو گزرا ہے 2022 کا دسمبر،
جی
اس کی بات ہے. چار لوگ تھے اور وہ جناب پہنچے ہوئے ہیں کہاں، مکہ مکرمہ میں، اور ادھر ان کو کسی نے جو ہے نا پوچھ لیا ان سے کہ بھئی آپ احرام کے بغیر آئے ہیں؟ ان کا ہاں، عمرہ کہ ہم مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھیں. اچھا وہ کیا تھا؟ وہ ان کے گھر کا کوئی فرد تھا، اس نے کہا تھا کہ بھئی احرام کیا ضرورت ہے یہاں سے جا کے باندھنے کی، ادھر مسجد عائشہ سے جا کے بھی احرام باندھ لینا، وہاں سے بھی لوگ احرام کی نیت کرتے ہیں، تو وہاں سے نیت کر لینا، ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ چلے جانا، وہاں سے نیت کر کے کر لینا، ادھر سے باندھ کے کیا احرام باندھ کے جانا، نیت کر کے جانا، وہاں سے بھی ہو سکتی. مسجد عائشہ سے احرام کی نیت ہو سکتی ہے، 100% درست بات ہے، لیکن کس کی؟ یہ بات ہے اس کی جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے. اس نے اگر احرام باندھنا ہے عمرے کا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ حرم کی حد سے باہر نکلے گا. اصول ضابطہ کیا ہے کہ حرم کی حد سے کیا نکلے گا؟ باہر نکلے گا. مسجد عائشہ چونکہ مسجد عائشہ جو ہے وہ حرم کی حد سے کیا ہے؟ باہر ہے، اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک نسبت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ذرا مشہور ہے. ویسے جو اصول ضابطہ کیا ہے کہ اگر آپ مکہ شریف میں آپ رہتے ہیں اور آپ کو عمرے کا دوبارہ احرام باندھنا ہے، سو اٹس مینس کہ آپ کو حرم کی حد سے کیا کرنا ہے؟ آپ باہر جانا ہے، ٹھیک ہے. جیرانہ یہ بھی حرم کی حد سے کیا ہے؟ باہر ہے. مسجد عائشہ بھی کیا ہے؟ حرم کی حد سے باہر ہے. عرفات شریف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حرم کی حد سے باہر ہے. اصل جو ضابطہ ہے وہ کیا ہے کہ حرم کی حد سے باہر جا کے آپ کو نیت کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ حرم میں آنا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، جو اپنے وطن سے جا رہا ہے، جیسے ہم جو ہے وہ دنیا کی کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں، تو ہم اپنے ادھر سے میقات سے پہلے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے اور احرام باندھ کے جانا ہے، اور اگر وائلیشن کریں گے تو اس پر دم لگے گا. اب وہ چار لوگ تھے راشد بھائی، تو چار دم جب ان کو بتایا بھائی چار دم ہیں،
دم کرنے پڑیں گے
جی؟ دم نہیں، یہ دم شرعی اصطلاح ہے، یہ جنایت جو بندہ کرتا ہے، جرم جو بندہ کرتا ہے، اس پر جو اس کو کفارہ دینا ہوتا ہے اس کو دم
کہیں. اصل وہ سننے والے ہوں گے، سر دم کہہ رہے ہیں تو دم،
حج کے موضوع پر جب دم کہیں گے تو پھر یہ وہ پھونک والا دم مراد نہیں ہے، تو یہ پھر جانور آپ کو بکرا ذبح کرنا پڑے گا، اور جو قربانی کی ہدایت پورا کرتا ہو اور حرم کی حد میں کرنا پڑے گا، اور اس کا گوشت بھی فقراء ہی کھائیں گے، ہر بندہ اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا. یہ دم کی پھر اپنی کیا ہے ساتھ میں شرائط اور اس کے واجبات، اور مطلب جو بھی اس کے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اب ان کا یہ سن کے ان کا کیا ہوگا؟ خالد بھائی دم ان کا
نکل گیا،
نکل گیا. یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، اب حل کیا ہے اس کا؟ پھر ان کو حل بتایا اس کا، بھائی حل کیا ہے آپ یہ کر لیں. ان کو پھر قرض المنازل بھیجا، مکہ مکرمہ کے سب سے قریبی میقات قرض المنازل ہے، طائف کی میقات جو کہلاتی ہے قرض المنازل. طائف تو آگے ہے، یعنی سیل کبیر والے رستے سے اگر آپ جائیں تو قرض المنازل کیا ہے؟ پہلے ہی آ جائے گا. تو آپ طائف جائیں گے تو اس کے اگر ٹیکسی پر جا رہے ہیں تو اس کا کرایہ وہ کیا کرے گا؟ زیادہ لے گا، اور قرض المنازل کی آپ کو 160 ریال میں 150 ریال میں کم و بیش جو ہے وہ لے ہی جائے گا. تو یوں پھر ان کو بتایا کہ بھی آپ قرض المنازل چلے جائیں، وہاں سے آپ احرام کی نیت کر کے آئیں گے تو آپ کا دم کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. دم ساقط بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر دم متعین ہو جائے تو پھر بعض اوقات وہ ساقط جب متعین ہو گیا تو پھر اب وہ ساقط نہیں ہوگا. 27 بار یہ بات، یہ حج کتاب ہے، یہ گھول کر پی لیں، جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ بھی گھول کر پی لیں، اور جن کو حج کرنے کا شوق ہے وہ بھی اس کو پڑھ ڈالیں. رکن شورا حاجی شاہر مدنی صاحب کو میں نے دیکھا، راشد بھائی، انہوں نے سفر حج میں اس کتاب کو نا، جو 27 واجب حج، ان کے ہاتھ میں تقریباً میں اگر بولوں، مبالغتاً بولوں، تو ان کے ہاتھ میں موجود رہی کتاب، اور میں نے بھی اللہ کی رحمت سے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی ہوگی، مجھے یاد نہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے, تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کا حج کیا ہو جائے گا, اللہ کی رحمت سے صحیح انداز میں احکامات کے مطابق ہوگا. اور رفیق الحرمین یہ بھی پڑھ ڈالیں, ادب ذوق شوق کے ساتھ ساتھ احکامات بھی کیا ہوں گے یہ آپ کو علم میں آئے گا. پھر رفیق الحرمین کی ایک پلس پوائنٹ آپ کو یہ بھی بتاؤں, کتاب اس میں امیر سنت نے سوال جواب کے طور پر جو ہے وہ لکھا ہے. آخر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوشچن آنسر بھی ملیں گے, طواف کے حوالے سے, صحیح کے حوالے سے, احرام کے حوالے سے, بچوں کا حج. جی بچے کو بھی آپ کے جو ہے بھتیجے کو بھی حج پہ ساتھ لے جا رہے ہیں ہم, سبحان اللہ, بڑی اچھی بات ہے. اس کا حج کیسے ہوگا؟ اچھا
جہاں جائیں گے ساتھ رکھیں گے.
ہاں جہاں جائیں گے ساتھ ہی رکھیں گے اس کو, یہی جواب ہے. پھر اس طریقے سے کام نہیں ہوگا. بچے کا حج, بچے کا عمرہ کیسے ہوگا یہ بھی سیکھنا پڑے گا. بچہ اگر جنایت کرے گا تو کیا حکم ہوگا؟ بچے کا بچہ جنایت کرے گا تو اس کا کفارہ تو کوئی نہیں. چلے میں یہ عرض کر دیتا ہوں, یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کام کرنا ہے تو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے, اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا. اور یہ کب طریقے کے مطابق ہوگا؟ جب سیکھیں گے. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی سکھا رہی ہے, دعوت اسلامی کی مجلس حج عمرہ اللہ کی رحمت سے سکھا رہی ہے, بتا رہی ہے, سمجھا رہی ہے, حاجیوں کو معاونت جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے, اور فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ الحمدللہ رب العالمین سلسلہ کار ہوتا ہے. اور خالد بھائی میں نے اس اعتبار سے حج کے حوالے سے بالخصوص حضرت استاد العلماء مفتی علی اصغر صاحب زیدہ مجدہو کا جو انداز دیکھا ہے, یہ بڑا یعنی ایک یوں بولیں کہ جسے بولیں کہ لوگوں کے فرائض کو, لوگوں کو اس فرض کو, حج کے فرض کو ادا کرنے کے لیے اگر ان کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس مشکل, شرعی مشکل کا کس طریقے سے جو ہے وہ حل کرنا ہے, اس میں استاد صاحب کی ایک بڑی لگن دیکھی ہے الحمدللہ رب العالمین. پروگرام احکام حج بھی آپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حج کے مسائل کے جوابات ہیں یہ آپ پریورٹی بیس پر بھی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ ہمیں سیکھنے والا بنائے اور اللہ ذوق والی حاضری جو ہے وہ حج کی عطا فرمائے.
یا خدا حج پہ بولا
آمین آمین. خالد بھائی اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے, راشد بھائی, راشد علی بھائی, اویس گل بھائی آپ کو بھی, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی, یہ سامنے ہیں اشفاق بھائی ہیں ان کو بھی, اور مدنی چینل کے حاضرین ناظرین یہاں پر موجودین سب کو اللہ ذوق والی بادب حاضری عطا فرمائے حج مبرور کی. خالد بھائی حج کے موسم میں بالخصوص مینا عرفات مزلفہ میں جو ایمان والوں کی جنروسٹی کا جو انداز ہوتا ہے, اللہ اکبر,
اللہ,
کوئی دودھ پلا رہا ہے, کوئی جوس پلا رہا ہے, کوئی کھانے کھلا رہا ہے, کوئی فروٹ بانٹ رہا ہے, کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے, کوئی ٹافیاں جو ہے نا وہ بانٹ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ حاجیوں کی خدمت کے لیے یوں بولیں کہ جو حاجی خود حاجی ہے وہ بھی اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں, پانی پلا رہے ہیں, ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں, دھوپ ہے ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں. اچھا حاجیوں کی راحت کے لیے کیا کر رہے ہیں, سپریئر ہے ان کے پاس تو اسے کیا کر رہے ہیں, سپرے کر رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے, اس سے بھی وہ کیا راحت ملتی ہے. یعنی موسم اگر خشک موسم ہو تو اس میں آپ کو اگر سپرے کریں گے آپ کے اوپر پانی کا تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک راحت ملتی ہے. مجھے حاجی شبیر صاحب کی بات یاد آ رہی ہے, یہ حج 2023 کے پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو ہم جب عرفات شریف سے مزدلفہ جا رہے تھے تو پیدل ہی جا رہے تھے, تو حاجی شبیر صاحب جو ہے نا وہ فرماتے تھے کہ اس طرف سے آپ آ جائیں کہ وہ اوپر انہوں نے شاور لگائے ہوئے وہاں سے پانی جو ہے نا وہ آتا ہے اور جب ہوا کے ساتھ اس کا جب اسپرے آپ کو پانی کا لگتا ہے تو ایک بڑی ایک فرحت کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے. اچھا پھر دوسرا میں یہاں عرض کروں یہ پانی کا اسپرے کرنے کے حوالے سے اسپرے ساتھ لے کر کے جائیں خود بھی کرتے رہیں تو آپ کو استراحت ملے گی. دوسرے کو اگر آپ کر رہے ہیں نا تو اس کا تھوڑا جائزہ جو ہے وہ لے لیں کہ وہ یا پوچھ ہی لیں کم از کم کہ بھائی یہ میں آپ کروں اسپرے آپ کو پانی کا. تو بعض اوقات اس سے کچھ حاجی ہیں وہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں یہ بھی ہو جاتا یہ بھی دیکھی بھالی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یوں ہی مطلب بندہ تھا وہ اسپرے کر رہا تھا پانی کا چھڑکاؤ تو وہ ایک حاجی کیا ہو گئے وہ جلال میں بھی آ گئے. تو پوچھ لیں پہلے ہم تو کیا کرتے تھے یہ 2022 کی بار بتا رہا ہوں تو جیسے سر پہ پانی آپ کی ڈالوں تو ہاں جی ڈالیں جی سر پہ پانی ڈالیں آپ منہ دھوئیں تو اس سے بھی کیا ہے بڑی بندے کو راحت ملتی ہے. تو راحت دینے کے لیے بھی کیا ہے انداز موجود ہے. اچھا میں اب ایک عنوان پر واپس آ رہا ہوں اور حج کے موضوع سے ہی اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے واپس ہم اپنے موضوع پر آ رہے ہیں. لوگ پھر رزق کی بعض ناعاقبت اندیش جو ہوتے ہیں وہ پھر اس کی بے قدری بھی کر رہے ہوتے ہیں. خالد بھائی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے روڈ کے کنارے مطلب ایک جگہ پر سائڈ پر ہو کے بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ جو ہے وہ کھانے کے لیے جب چیزیں بٹتی ہیں نا تو یوں اٹھاتے یوں لیتے ہیں لوٹتے ہیں کہ جیسے کیا ہے اس کے علاوہ کبھی ملے گا ہی نہیں. ایک تو اس کا بھی علاج کرنا چاہیے. بانٹنے والے بن کر جائیں دینے والے بن کے جائیں یہ جذبہ اس کا ذرا سدے باب ہونا چاہیے. اتنے کھانے کے پیکٹ جو ہے نا وہ میں نے دیکھے کہ وہ لوگ کیا پھینک کے چلے گئے. وہ اٹھانا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم تو سنتے ہی تھے جب آپ پیدل سفر کرتے ہیں تو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں پھر ان کو اٹھا لیتے ہیں. مجھے 2022 کی بھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہ جو تھے کسی کے پاس خوراک تھی ان کے پاس اب وہ کیا کر رہے ہیں آپ لے لیں آپ لے لیں آپ لے جس کو کہہ رہے ہیں لے لو اس نے اپنے پاس بیگ میں بھی کیا ہے چیزیں اس نے کچھ نہ کچھ رکھا ہی ہوا تو وہ کہ نہیں 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 بس بہت شکریہ بہت مہربانی. وہ بھی کسی لیے نہیں لے رہا پہلے آپ خود چلنا ہے سامان بھی ہے یہ بھی ایک کام ہے تو یہ ساتھ میں اٹھا کے جو ہے کہاں چلے گا. تو بہرحال یہ لالچ نکال کے جائیں اور پھر رزق کی بے قدری نہ کریں. پھینک رہے ہیں اس کو پھینک دیا اس کو تھوڑا سا کھا لیا باقی پھینک دیا تو یہ بھی طریقہ کار. راشد بھائی اس پر گفتگو فرمائیں. یہ نہ وہاں ہونا چاہیے رزق کی نہ قدری اور نہ شکری نہ وہاں ہونی چاہیے نہ یہاں ہونی چاہیے. کیا فرمائیں گے آپ؟
بالکل ایسا ہی ہے. رزق کی قدر صحیح معنوں میں وہی شخص زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جسے رزق کی تنگی کا سامنا ہو جس کے بچے ہوں گھر میں مسائل کا سامنا ہو. وہ چھوٹی چھوٹی چیز کی کیا کہتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے چھوٹی چیز کی بھی اس کے نزدیک بہت زیادہ. پانی بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرے گا کھانا ضائع نہیں کرے گا بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہ احتیاط کرے گا. عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جس کے پاس بھی رزق زیادہ آ جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی کثرت جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہت ساری خرابیاں بھی لے کر آتی ہے. ہاں اگر مال و دولت کی کثرت کے ساتھ ساتھ اس میں برکت بھی ہو رزق حلال بھی ہو اور جس طریقے سے مال کمانا ہے ان چیزوں کا خیال رکھ کے مال حاصل کیا جائے تو پھر یقیناً حلال طریقے سے کمایا ہوا مال جو ہے عموماً وہ غلط جگہوں پر خرچ نہیں ہوتا اس کی قدر بھی آ جاتی ہے.
راشد بھائی مجھے یوں لگتا ہے کہ رزق کی ناقدری کرنے کا جو معاملہ ہے نا یہ مالدار امیر ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے.
صحیح.
آپ کبھی پنجاب کی شادیوں میں آپ نے شرکت کی ہوگی ظاہر سی بات بچپن میں بھی کی ہوگی آپ ذرا وہ ذہن میں لے کر آئیں اور آپ دیکھیں لوگ کیسے کھانا ضائع کرتے ہیں. اتنا کھانا خالد بھائی ڈال لیں گے یعنی یہ میں آپ کو کس کی بتا رہا ہوں بات جن کے بارے میں آپ بولیں گے کیا ہے غریب طبقہ ہے تو کیا غریب کیا امیر. مجھے یوں لگتا ہے جو رزق کی ناقدری ہے نا جی اس کی جو بڑی وجہ ہے یہ علم اور احساس کا نہ ہونا ہے.
صحیح.
مجھے تو یوں لگتا ہے آپ کیا فرمائیں گے؟
ایک وجہ یہ بھی بالکل حقیقت ہے ایسی وجہ ہے. ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک تشریف لے کر آئے تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اٹھایا اور اٹھا کر صاف کیا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اچھی چیز کی قدر کرو جب یہ چیز کسی قوم سے روٹ کر گئی ہے تو پھر واپس نہیں آئی. رزق کی ناقدری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر بھی بعض اوقات سستی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور خاص طور پر شادی حالوں کے اندر جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ صرف پنجاب کے ساتھ کوئی خاص نہیں، کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں، کراچی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں اور دیگر جگہوں پر بھی دیکھیں کہ کئی مختلف اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، اور پھر بہت سارا کھانا جمع کر لیا جاتا ہے، اور پیٹ میں کتنا جائے گا، تھوڑا سا جاتا ہے اور باقی سارا کچرے کی نظر ہو جاتا ہے۔
مجھے تو کل کسی نے کہا کہ فلان نے تو اتنا وہ کہہ رہے میں اتنا کھانا کھا لیا، اب میں ایک ہفتہ نہ بھی کھاؤں تو کام چلے گا۔ میں آپ کو کل کی بات یہ بتا رہا ہوں، تو اتنا ویسے یہ مبالغہ تو نہیں بات جو ہے وہ کی ہوگی،
بعض اوقات کھایا بھی جاتا ہے، اس کی وجہ سے طبیعت بھی خراب ہوتی ہے۔ لیکن سلمان بھی یہاں پر بات ہے کہ نا قدری، جب رزق کی نا قدری ہوتی ہے تو پھر رزق جب چلا جاتا ہے، پھر جب اس وقت ضرورت پیش آتی ہے تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی۔ تو اچھی چیزوں کی قدر کی جائے۔ اے سلمان، بھی کچھ عرصہ ہے، کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، میں فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلا تو میں نے دیکھا مزدور پیشہ جیسے افراد ہوتے ہیں نا، وہ تین چار تھے نکل رہے تھے، بلڈنگ کے اوپر سے کسی نے شاید کوئی چیز نا کھانے والی چیز سی وہ پھینکی۔ اچھا انہوں نے، میں تھوڑا پیچھے تھا، اٹھائی اور اٹھا کر تھوڑا صاف کر کے اس کو کھا لیا، اور اس کے بعد پھر عجیب سے لہجے میں کہا کہ ان لوگوں کو کیا پتا کہ اس قدر کا، کہ ہم کتنی صبح صبح اٹھ کر اور کیسے محنت مشکر سے یہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سلمان بھی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب رزق آ گیا تو بجائے اس کے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے تاکہ اس میں مزید برکت ہو، اس کی نا قدری کی جاتی ہے۔ کثرت جو ہے نا، کثرت وہ بہت ساری چیزوں سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی، اللہ پاک اگر نعمت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، کسی بھی صورت میں اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس کا احساس کریں، اس کی قدر کریں۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب جس باپ نے غربت میں زندگی گزاری ہو، جس نے زندگی کے اندر بہت تنگی دیکھی ہو، جب وہ اپنی اولاد کو کبھی اس طرح کے کام کرتے دیکھتا ہے نا، جس سے رزق ضائع ہو رہا ہو، جس سے نا قدری اس کے سامنے آ رہی ہو، تو پھر وہ بعض اوقات کہتا ہے کہ بیٹا جیسا ہم نے وقت گزارا ہے نا، جس طرح ہم نے دیکھا ہے، ایسا وقت دیکھا ہے تم لوگوں نے دیکھا نہیں، اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے۔ تو جناب، قدر ان کے دلوں میں پیدا کرنی کس نے تھی؟ قدر یقیناً ہم نے ہی پیدا کرنی تھی۔ ہم ان کو شریعت کی اگر راہ دکھاتے، ہم ان کو اگر دین کا مزاج ان کو بتاتے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر ان کو اپنے عمل سے سکھاتے، تو یقیناً یہ آج نا قدری نہ کرتے۔ اور نا قدری نہ کرتے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ پاک نے اگر دیا ہے تو ضروری نہیں کہ سارا کا سارا آپ ہی کے لیے ہے اور آپ نے ہی خرچ کرنا ہے۔ آپ پر دیگر جو آپ کے اہل خانہ کی ذمہ داری ہے، آپ کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، ان سے حسن سلوک کرنے سے بھی آپ کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، آپ کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، اور محبتوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک جو آپ کو دے رہا ہے تو اس نظام کو سمجھیے۔ اللہ پاک کا نظام کیا ہے رزق دینے کا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کے رزق کا ذمہ رب تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن اس کے رزق دینے کا نظام ایک دنیا میں کیا ہے؟ اللہ پاک کس کے ذریعے کس کو رزق دیتا ہے؟ سیٹ کے ذریعے ملازم کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے، اللہ پاک پیسے والے کے ذریعے غریب کو رزق عطا فرماتا ہے، مختلف ذرائع اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اگر آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں تو دینا شروع کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے دینا شروع کر دیا آپ کو مزید ملنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح کے کنویں سے پانی نکلتا رہے، بورنگ سے پانی نکلتا رہے، تو پانی مزید آتا رہتا ہے۔ تو آپ دینا شروع کریں گے، ملنا شروع ہو جائے گا، اور جس دن آپ نے ہاتھ روک لیا تو پھر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ آپ کو یوں کر دے، آپ کا ہاتھ پہلے اوپر تھا اب نیچے آ جائے۔ تو اللہ نے اگر دینے کی آپ کو توفیق دی ہے، دینے کی اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے، تو پھر دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اور نہیں دیں گے تو اللہ یہ ڈیوٹی آپ سے لے کر کسی اور کو ڈیوٹی دے دے گا، وہ دینا شروع کر دے گا۔ تو اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر بھی کریں، اور جو نعمتیں آپ کو اگر زیادہ مل رہی ہیں تو دوسروں کو بانٹنا شروع کر دیں، انشاءاللہ برکت ملے گی۔
صدقہ بھی دیں، اس سے بھی برکت ملے گی، شکر بھی کریں، اس سے بھی کیا ہوگا، برکت ملے گی۔ اور رزق کی ناقدری بالکل نہ کریں، نہ یہاں کریں، نہ اللہ آپ کو حج پہ سفر کی سعادت نصیب فرمائے وہاں بھی کریں۔ حج پر اللہ کی رحمت سے کھانے کے حوالے سے بالخصوص جس طرح ہمارے پیکج میں شامل ہوتا ہے، جیسے جاتے ہیں یہاں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کھانا پیکج میں شامل ہوتا ہے، تو اتنا کھانا لے لیا، اتنا کھانا لے لیا، وہ جو راشد بھائی نے فرمایا کھانا کتنا کھائے گا، آپ کے کھانے کے لیے رکھا ہے وہاں پر، ایسا نہیں ہے، کھانے کے لیے رکھا ہے، یہ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، پھینکنے کے لیے نہیں رکھا، اس لیے رکھا کہ آپ پلیٹ میں ڈال کے کو پھر پلیٹ چھوڑ کے چلے جائیں.
وہ بنی اسرائیل والا حال ہوتا ہے, آسمان سے بنو سلوا اتر رہا ہے تو گرے کل نہیں اترا, تو اس نے آج اتارا ہے وہ کل بھی اتار دے گا, بشرط یہ کہ جیسا حکم آج عطا ہوا ہے اور اس پر تم عمل کر رہے ہو اس کی برکت سے یہ مل رہا ہے, کل بھی ملے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ بنی اسرائیل میں کھانا جب انہوں نے جمع کیا منو سلوا کو, اس وقت سے دنیا میں کھانا سڑنے کی شروعات ہوئی, کھانا خراب ہونے کی شروعات ہوئی. تو بندہ اس پر غور کر لے سلمان بھائی, ہم صرف شادی بیاہ یا بڑے ایونٹس کو اگر ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور یہ ہونا بہت زیادہ کیونکہ یہاں ناقدری دیکھنے میں آتی ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے ایونٹس, گھر سے تربیت جب شروع ہو, ہم روزانہ جب اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر آل اولاد کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, اب جب دسترخوان اٹھایا جا رہا ہے اس میں بھی اندازہ کر لیں, چار افراد کے کھانے کا دسترخوان اٹھ رہا ہے تو شاید تھوڑا تھوڑا سا ضائع ہو رہا ہے, یہ تقریباً اگر اس کو ملٹی پلائی 400 سے کر لیا جائے نا تو شاید اتنا ہی ہو رہا ہو جتنا شادی ہوئی کی تقریبات میں ہو رہا ہوتا ہے. تو گھر کے دسترخوان پر بھی غور کی جائے کیا جائے, اور اس ایک چھوٹے ایونٹ کو بھی دیکھا جائے, یہیں سے تربیت ہو اور بچوں کو یہ بات سکھائی جائے کہ بیٹا اتنا نکالا جائے کھانا جتنا آپ کھا لیں گے, یا کم ہی نکالیں کہ دوبارہ نکالا جا سکتا ہے, لیکن ایک مرتبہ آپ نے اپنی پلیٹ میں لے لیا کھانا, اس کے بعد کھا کر واپس کون ڈالتا ہے, پھر وہ کچرا کنڈی کی نظر ہوتا ہے, ڈسٹ بن میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہیں سے پہلے اپنی گرپ مضبوط کرنی ہوگی. جس بچے کو آپ قناعت سکھا دیں گے اور اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہنا سکھا دیں گے, تو ہمارے شادی بیاہ پر بھگدڑ نہیں مچ رہی ہوگی, ہمارے بیگ لوڈڈ نہیں چل رہے ہوں گے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں تو یوں بھر کر جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کھلاتا ہے پلاتا ہے, اس نے جب سے پیدا کیا ہے اب تک بھوکا نہیں رکھا سلمان بھائی, بلکہ ہمارے یہاں تو یہ دیکھ لیں کہ بھوکا رہ کر کتنی راتیں گزری ہیں, اور بد ہضمی میں کروٹیں بدلتے ہوئے کتنی راتیں گزری ہیں, تو شاید وہ بد ہضمی کی کروٹیں بدلتی ہوئی راتیں زیادہ ہوں. زیادہ مل رہا ہے, زیادہ کھا رہے ہیں, رب العالمین جل وعلا نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا احساس کریں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک جملہ لکھا اور یہ صوفیہ کی عظیم تربیت کا صلہ ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا کہ بچوں کو بتائیں کہ زیادہ کھانا جانوروں کا طریقہ ہے. یوں تو جملہ ایسا لگ رہا ہے یار یہ بچوں کو تو لوگ کہتے ہیں کھاؤ 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 کھاؤ, لیکن اس کھاؤ کھاؤ سے ہوتا کیا ہے کہ ساری زندگی کا فوکس کھانے میں ہی لگ جاتا ہے, پھر حلال و حرام کی قید کے بغیر ہی بندہ کھا رہا ہوتا ہے. کھاؤ دیکھ کر کھاؤ, حلال کھاؤ, ضرورت کے مطابق کھاؤ, زیادہ کھاؤ گے تو وومٹ کرو گے یہ بہتر نہیں ہے, کم کھاؤ یہ بہتر ہے. یعنی اس ایک جملے کو کہ زیادہ کھانا جانوروں کا طریقہ ہے, یہ جب جانور سے لنک ہو رہا ہوتا ہے تو شاید یوں لگے کہ یار یہ انسان کو اچھے بھلے جانور کہا جا رہا ہے, لیکن اس کو اس انداز سے اگر بیان نہ کیا جائے نا, اس پہ جناب آپ چاندی کا ورق چڑھا کے بات بیان کر رہے ہوں, پھر وہ چاندی کے ورق کے ساتھ ساری مٹھائی کھا جائے بندہ اور پھر الٹیاں کرتا پھرے, اس سے بہتر یہ ہے کہ چاندی کا ورق ہٹا کر اس کو دکھا دو کہ حقیقت کیا ہے.
مرحبا, اللہ برکت دے بھائی اسی بات کی, رزق کی قدر کریں, شکر بھی کریں, صدقہ بھی دیں, اور مل کر کھانے میں برکت ہوتی
ہے.
اللہ کریم مل کر کھانے والوں پر رحمت نظر بھی فرماتا ہے, رحمت کی نگاہ فرماتا ہے, تو مل کر کھانے کا بھی گھر میں کوئی مزاج اور انداز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں, میسج دیتے ہیں. جی,
میرا نام محمد اسماعیل اتاری, میں حیدرآباد سے ہوں. آج کا موضوع ہے برکت والے کام, تو اس کی طرف میرے بھی ایک ذہن میں تجویز آئی ہے کہ اس پہ بھی غور و خوش کیا جائے, کیونکہ زیادہ تر عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک تو نماز سے زیادہ تر تعداد جو ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی نماز سے بھی غافل ہے تھوڑی, اور ایک ہم لوگ اپنے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کام کی شروعات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کثرت کے ساتھ نہیں پڑھتے, جس کی وجہ سے برکت والے کاموں میں ہمیں کافی دشواری کا سامنا ہوتا ہے. عموماً گھریلو خواتین بھی جو ہوتی ہے اس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ان چیزوں پر بھی عمل کرے, اللہ تعالیٰ خوب ان کے گھروں میں بھی اور کاموں میں بھی برکت عطا فرمائے, آمین. اور میری سلمان بھائی سے اور دیگر مبلغین سے ریکویسٹ ہے کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے کچھ کر چکے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا, ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نیک برکت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہے, ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ نعت سنا دے. کالی زلفاں والا دکھی دیلا دا سہارا.
مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو, اور بہت اچھی توجہ دلائی اور بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور بالکل برکت ہے. بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کیا ملے گی, برکت ملے گی, اور اللہ آپ کے والد صاحب کی بے حساب بخشش فرمائے. آمین. جی کون؟
آج کا ٹاپک آپ کا ہے برکت والے کام. تو گھر میں اگر مدنی چینل چلتا رہے تو برکت ہی برکت رہے گی. اس حوالے سے بھی آپ کچھ نہ کچھ ارشاد فرمائیں.
ذکر اللہ ہوتا رہے گا, ذکر رسول ہوتا رہے گا, علم دین کا پیغام ملتا رہے گا, تو اس سے انشاءاللہ برکت اس کی اپنی ہوگی, انشاءاللہ زندگی میں برکت آئے گی اس سے تو انشاءاللہ. جی
میرا نام علی رضا تاری ہے. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں.
مرحبا. میسج بھی شامل کرتا ہوں جی. شاداب بھائی ہیں اسلام آباد سے, یا مرحبا. اور کلام ان کو سننا ہے. واہ کیا بات اعلی حضرت کی, بے خود کیے دیتے ہیں کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. مجھے اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. یہ کلام سننا ہے غلام مصطفیٰ بھائی بہاری سے. مصطفیٰ خیر الورا ہو کلام سننا ہے. واہ سبحان اللہ, سرورے ہر دو سرا ہو, سبحان اللہ. مظفر گڑھ سے میسج ہے. کالیگن زلفاں والا دکھی دلا نہ سہارا کلام سنائے. ڈی ایم جمالی سے میسج ہے, ڈیرا مراد جمالی سے, جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہی ہے ڈیرا مراد جمالی. نعت خان استعین بھائی یہ نعت سنا دیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, سبحان اللہ. گجراں والا سے میسج ہے. کلام سنائیں کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا. کنٹینیوسلی اس کی فرمائش آ رہی ہے اس کلام کی, اللہ برکت دے. اشفاق بھائی کی منقبت پڑھی ہوئی سنائیں. پیارا عطار ہے. ایک بار پھر مدینے عطار جا رہے ہیں, آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے رضا مدنی بھائی نے. اور کہاں سے؟ چھانگا مانگا سے. ارے واہ سبحان اللہ. چھانگا مانگا کا جنگل بھی ہمیں یاد آ رہا ہے, ہم نے پروگرام بھی ریکارڈ کرنا ہے. جنگلی زندگی,
اللہ اکبر.
اس پر بھی ہم نے ایک جو ہے نا وہ جنگل کی زندگی, جنگلی زندگی تو میں نے ویسے بول دیا اس کا, جنگل کی زندگی, اس پر بھی ہم پروگرام انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ہم نے کچھ تیاری بھی کی ہوئی ہے, کچھ چیزیں اس کی نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں ہم نے. جنگل کی زندگی خالد بھائی
جی,
اس کی بھی اپنی باتیں.
اللہ,
اور کچھ چیزیں اس میں وہ ہیں کہ جو آپ کا اور میرا خواب ہو سکتا ہے, بلکہ شہر میں رہنے والوں کا تو خواب ہی ہوگا. آج کل دیکھیں ہر بندہ تو میں نے وہ بول دیا لفظ میرے منہ سے نکل گیا ہے آج کل, لیکن تعداد ہے جو شہد بیچ رہی ہے. شہد اور سردی میں شہد لوگ استعمال بھی کرتے.
آپ نے کہا نا خواب ہی ہو سکتا ہے, تو پہلے میرے ذہن میں بھی یہی آیا
شہد ہی آیا آپ کے ذہن میں. تو خالص شہد خواب ہے, لیکن جو جنگل میں رہنے والے ہیں نا ان کو اس کی تعبیر مل جاتی ہے. چھتے سے شہد اتارنا یہ جنگل میں رہنے والے لوگوں کو بخوبی آتا ہے.
شہد کے علاوہ سلمان بھی جو پھل ہیں میٹھے پھل اور اوریجنل ان کی جو مٹھاس ہے.
یا مرحبا سبحان اللہ. لوگوں کو خالد بھائی چھانگا مانگا میں جو میں نے شہتوت دیکھے ہیں نا, ایسے شہتوت میں نے اتنے رنگوں کے شہتوت نہیں دیکھے ابھی تک کہیں اور. اور یہ ریشم کی بالخصوص جو صنعت ہے ریشم کا کیڑے پالنے کی, اس میں بھی شہتوت کا کیا ہے ایک بڑا کردار ہے. کیونکہ ریشم کے پتے کیا کرتے ہیں, وہ شہتوت کھاتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں ریشم جو ہے وہ بنتا ہے اس سے.
ریشم کے کیڑے کھاتے ہیں
جی,
ریشم کے کیڑے کھاتے ہیں شہتوت.
ریشم کے کیڑے شہتوت کے پتے کھاتے ہیں. بندے تو پھل کھاتے ہیں نا, شہتوت نہیں کھاتے وہ. ریشم کے کیڑے شہتوت نہیں, شہتوت کے پتے کھاتے ہیں. آپ کو ہے اس کی معلومات؟ ہم جب ایگریکلچر پڑھتے تھے تو اس میں ہم نے یہ ریشم کے کیڑوں کے بارے میں بھی پڑھا جو ہے نا, وہ یہ اللہ کی رحمت سے پڑھا ہوا ہے. تو بہرحال چھانگا مانگا میں ہمارے ولی داؤ اسلامی مولانا خالد مدنی صاحب بھی ہیں, ماشاء اللہ کیا بات ہے. تو خالد بھائی کے ساتھ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا جی, آپ دعا فرمائیں خیر سے ہو جائے. اور بھی چیزیں آج کل زندگی کے حوالے سے, ایک جو ہے وہ برفانی زندگی, یہ بھی ہمارا لائن اپ ہے کہ ہم نے کرنا ہے. ویسے موسم تو یہی ہے, ہو جانا چاہیے اس میں. تو جدول ہم کوشش کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. دعا فرمائیں آپ, اللہ اپنی آسانی جو ہے وہ عطا فرمائے اور خیر سے اور عافیت سے. کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی اویس بھائی کو بولیں کوئی پنجابی کلام بھی سنائیں. مرحبا جی. ٹھیک ہے جی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کلام سنائیں. کون سا جی؟ راتیں بھی مدینے کی. مرحبا سبحان اللہ. کال لیتے ہیں.
حضور یہ کلام سنا دیجئے.
حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی.
اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا جی.
میں علی رضا قاری عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کلام کی فرمائش کرنی تھی. بلا لو پھر مجھے شاہ بار بار مدینے میں.
ماشاءاللہ یہاں میں میسج دیکھ رہا ہوں, اس میں بھی اسی کلام کی فرمائش. یہ کون ہیں جی؟ یہ اویس بھائی ہیں سیالکوٹ سے, انہوں نے میسج کیا ہوا. مرحبا جی.
سلمان بھائی آج آپ کے سلسلے میں آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا.
واہ اکبر ماشاء اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. بہت شکریہ جی. عرفان بھائی ہیں میاں چنو سے. محمد ہمارے بڑی شان والے کلام سنا. ویس بھائی کچھ کلام شامل کریں.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی نبینا صلی محمد صلی شفیعنا صلی محمد. پھر کے گلی 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 تبا کر سب کھائے کیوں دل کو جو گل دے خدا
پیارا
جانو سب نہ دو پیارا کالیاں زلفا والا کالیاں زلفا والا دکھی بیلا دا سہارا قسم خدا دی مینو سب نہ دو پیارا پیارا قسم خدا دی مینو سب نہ دو
اب تو بس
آمین آمین. اللہ مکہ مدینہ کی ذوق والی حاضری عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، برکت والے کام آج پروگرام میں ہمارا عنوان رہا اور اس پر بہت ساری گفتگو بھی ہوئی، اور ایک کام برکت والا آخری میں عرض کروں کہ استغفار کریں، یہ بھی برکت والا کام ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا فیمددکم باموال وبنین. اللہ پاک مشکلیں دور فرمائے گا، کوئی بھی پرابلم ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، استغفار بندے کو جو ہے کرنا چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور امیر السنت نے شجرہ قادریہ تاریہ کے اندر بھی سید الاستغفار ہے، یہ بیان فرمایا ہے اس کو، بالخصوص جو آپ کے مریدین ہیں ان کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. تو یہاں سے آپ شجرہ قادریہ تاریہ سے سید الاستغفار ہے، اس کو بھی جو ہے وہ یاد کریں، اپنے معمول میں رکھیں، ورنہ کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبروں میں، ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، بے برکتی سے، اپنی نافرمانی سے اللہ ہمیں بچائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یٰسین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں.
تاج تارے حرم حرم شہنشاہ دین، تاج تارے حرم حرم شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ
قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں.